آتے ہیں اور اس کی راحت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تلاوت کی شکل میں اور قرآن پاک سننے اور سنانے کی شکل میں لگا رہے ہیں. قرآن مجید اللہ کی جو آخری کتاب ہے, رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا, دنیا میں ایسی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کتاب کے آغاز میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم جس کتاب کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. یہ دعویٰ کوئی انسان آج تک نہ کر سکتا ہے اور نہ خاص بیان قیامت کر سکتا ہے کہ آدمی خدا کا پھل ہے, جن گھڑیوں کے بعد کیا ہونے والا ہے اس سے بے خبر ہے, کس انسان کے دل میں کیا کون سی آرزو اور تمنا اندرائی ہوتی ہے یہ نہیں جانتا, دوسروں کے مسائل کو کیا ہے اپنے مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہے. پھر ایک ایسی کتاب جس میں کائنات کے تمام مسائل کا حل, تمام پریشانیوں کا حل, تمام مسائل کا جواب, جس میں تمام بیماریوں کا علاج, چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو, ساری انسانیت کے لیے کامیابیوں کے ساتھ اور حصول بیان کیے جائیں, ایسی عمل کو کسی انسان کے بس کے بعد نہیں تھی کہ وہ ایسی کتاب مرتب ہے. اور پھر اگر اس زندگی کے کسی پہلو کو لے کر اگر کوئی آدمی قدم اٹھا ہی لے تو پورا کا پورا اپنا زور صرف کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مسار سوچ فکر کے مطابق یہ ایک کتاب مرتب کی ہے. جہاں تک میری معلومات تھی میں نے معلومات کا ذخیرہ جمع کیا ہے, لیکن میں ہر پڑھنے والے کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ کسی جگہ غلطی ہوتی تو مجھے آگاہ کر دے, اس کی تصدیق کر دے اور اس غلطی کو لوگوں کے سامنے اچھارنے کی بجائے مجھے خاموشی کے ساتھ آگاہ کر دے. یعنی کوئی اتنا بڑے سے بڑا محقق ہو, مدبر ہو, مصنف ہو, وہ بلا کر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے آگاہ کر دے. یہ قرآن مجید جس کا دعویٰ ہے طبیانند کی شہ کہ ہم نے ہر چیز جس میں بیان کر دی, یہ قرآن مجید جس کا دعویٰ ہے کہ وہ چند انسانوں کے لیے, چند قوموں کے لیے اور اس زمانے کے لیے نہیں, ادھر ناس ساری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا. یہ کتاب جس کا دعویٰ ہے کہ وہ قیامت کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے, وہ شروع ہی کے لیے اعلان کرتا ہے ذات کر کتاب لال ہو. اس میں کوئی شک نہیں, ہر شک کو شبہ سے پاک ہے, کوئی خامی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی غلطی نہیں کہ جس کی بنا پر آدمی اس کو شک کی نظروں سے دیکھے یا جس کی بنا پر اس میں اضافے کی ضرورت پیش آئے یا اتنی ترقی ہو جائے زمانے میں کہ یہ انسانی مسائل حل کرنے سے قاصر ہو جائے, اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آ جائے. یہ کتاب ہرگز ایسی کتاب نہیں ہے, چاہے آج کا زمانہ ہو یا بعد کا ہو, عرب کے لوگ ہوں یا عجم کے لوگ ہوں, یورپ کے لوگ ہوں یا کسی اور علاقے کے لوگ ہوں، چودہویں صدی کے ہوں یا پہلے کے ہوں یا قیامت کے قریب آئے، جب جو اس وقت بھی آئے گا، جب بھی اس کتاب کو کھولے گا اپنے مسائل کا حل ادھر للناس، ادھر للعالمین کی فرمائے، ساری کائنات کی، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دعوت تو ہر ایک کو، فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کی ہدایت سے؟ کون لوگ ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان آتے ہیں، جو ایسی چیزوں کو مان لیتے ہیں، جو چیز انہوں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، جس کی آواز آنکھ سے نہیں سنی، جو چیز کبھی ان کے مطالعہ میں نہیں گزری، لیکن وہ اس پر پکے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کی اس کتاب کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے، وہ اس کیفیت میں پڑھتے ہی نہیں کہ ہاں جی ہم نے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، سنیں گے تو ایمان لائیں گے، نہیں، یؤمنون بالغیب، ہم دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی ہدایت سے نفع اٹھاتے ہیں، نفع انہی لوگوں کو ملتا ہے، اور آگے ہم نے جو آیا تلاوت کی قرآن پاک کے بارے میں، فرمایا کہ وہ قرآن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، قرآن اور رمضان کا تعلق اس طرح سے ہے، یہ دونوں اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں کہ آج آپ جب سے رمضان مبارک کا چاند شروع ہوا ہے، جب سے رمضان مبارک کا غروب اس جہان میں ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آپ رمضان کے آخر تک چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی آمد سے قرآن پر تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کی سماعت، قرآن پاک کی آواز اس انداز میں آ ہوتی ہے، طبیعتیں خود بخود قرآن پاک کے سننے اور سنانے کی طرف میلان کرتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کیا آیا قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر رمضان مبارک کی آمد پر آپ حضرات نے اپنے خطبات سے وہ تمام کی تمام احادیث سنی ہوں گی کہ ہر چیز کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل فرائض کا ثواب لے لیتے ہیں، فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور پھر رمضان میں خاص طور پر اگر قرآن مجید کا ایک حرف غیر رمضان میں پڑھیں تو 30 دیکھیں، 10 دیکھیں، صرف الاخلاق بھی غیر رمضان میں پڑھا جائے تو 30 دیکھیاں، اور اگر الاخلاق میم رمضان کے مہینوں میں، آج کے دنوں میں، آج کی راتوں میں پڑھا جائے تو 2100 دیکھیاں صرف الاخلاق میم کو قرآن کو مل جائے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اوپر یہ ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے میں یاد ہے کہ اس کو آدمی یہ کہے کہ یہ ساری کی ساری کتاب اللہ کے کلام پر مبنی ہے، ساری کی ساری وحی الہی کے ذریعے حضور کے قلب اندر پر نازل ہوئی ہے، یہ 114 سورتیں، 30 پارے، 540 رکوع، 6666 کموں بیش آیات، یہ ساری کی ساری یہ کلام ربانی ہے، اور اس میں کوئی ایک آیت، آیت کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک لفظ کسی انسان کے کلام پر مبنی نہیں، اور دیکھیں کتنا بڑا چیلنج کیا قرآن مجید نے کہ جو لوگ اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے سے انکاری ہیں، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں، چیلنج بھی نہیں کیا جا رہا ہے عرب کے ان لوگوں کو، ویسے تو سارے انسانوں کو ہیں، سب سے پہلے یہ چیلنج کیا گیا ان لوگوں کو جو اس وقت کے بہت بڑے فصل و بلی تھے، جو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے شاعری ادب اور اسی طرح فساد و بلاغت کے انداز میں، فل بدی سو اتنے ایسے ایسے شاعر ہوئے جو سوئے پڑے ہیں اور فل بدی اشعار ہیں، ان شاعروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو فاطور صورت، پھر اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، 110 سورتیں ہیں، ایک ایک سورت 200 آیت کی ہے، کوئی سورتیں 3-3 آیتوں کی بھی ہے، تم ایک سورت اس قرآن کے مقابلے میں لے آؤ، لیکن آپ دیکھیں گے اس سورتیں بھی مان کہ وہ مکہ کے مشرک جو مکہ سے پہلے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر اثر احاطہ کرتے رہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اب بھی ان کے قید و بند کی آگ بجھی نہیں، اب بھی انہیں آرام نہیں ہوا کہ چلو مسلمان مکہ چھوڑ گئے مدینہ چلے گئے، 300 میل کا سفر کر گئے، اب مسلمان جانے مدینے والے جانے، مسلمان جانے اور ان کا خدا جانے، اتنا قید و بند کے مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے کہ ہم وہاں جا کر بھی اسلام کا نام و نشان مٹائیں گے اور مسلمانوں کو سفر اپنے سے ملائیں گے، وہاں آئے جنگ بدر ہوئی، بدر میں بڑے بڑے 70 کافر مردار ہوئے، ابو جہاں کے قتل ہوئے، 70 بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، اتنی بڑی زبردست شکست ہوئی کہ 1000 کے لشکر نے 313 سے شکست کھائی، شکست کھا کر چلا گیا، اگلے سال پھر آ گئے احد کے میدان میں، اگلے سال پھر آ گئے خندق میں، بار بار آ رہے ہیں، اس دور میں جب گاڑیاں نہیں، جب جہاز نہیں، جب یہ عام جو رفت کے ذرائع نہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی ہے، عرب کے پہاڑ اور وہاں گرم ہوائیں، لیکن غیر و غضب غصہ مخالفت دشمنی کہ 300 میل کا سفر کر کے قتل ہو رہے ہیں، قیدی ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کبھی بھی ان مکہ کے قافلوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو یار لڑائی کی کیا ضرورت ہے، ہم قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا لیتے ہیں اور قرآن کا چیلنج جوڑ دیتے ہیں اور دنیا سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا، لڑائی کی مخالفت کی جنگیں رہی مگر قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے، یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش کی باوجود اس کی، بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو کہا کہ ہماری ناک کٹ گئی، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کلام ہمیں سنایا جا رہا ہے، جسے قرآن مجید کہا جا رہا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے خود بنا دیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو آگے سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہیں میں سے ہیں، تمہارے ہی بیٹے ہیں، تمہارے ہی بھتیجے ہیں، تمہارے ہی اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تم نہیں مانتے تو تم اس کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، تمہارے پاس تو ایک سورت نہیں، تو اس وقت ساری دنیا کو پر مل کر بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہ کر سکے، ایسے نہیں، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے غالباً اس آدمی کا نام بہت بڑا شاید ہوتا ہے اس وقت مل جائے اس کا نام نکل رہا ہے، یہ واقعہ بغداد کا آئی بیتر بیچ میں بھی اپنے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ایران کا شاعر تھا، اس کو مجوسیوں نے جمع ہو کر کہا قرآن پاک کے مقابلے کے لیے ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو اس چیلنج کو توڑ کر کچھ نہ کچھ پیش کرے، آپ بہت بڑے شاعر ہیں اور آپ کو پھر بڑی اشعار آپ کو زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مقابلے میں آپ کچھ اشعار لکھیں، کچھ کلام تیار کریں، اس نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ قرآن مجید کتنا طویل و عریض ہے اور کتنا زیادہ ہے، جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ 30 پاروں میں ہے, یہ دو قطعوں کے درمیان ہے, میں کہا یہ تو چھوٹی سی کتاب ہے, میں تو اس سے بھی بڑی کتاب لکھ سکتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ایک سال دیا جائے, میرے گھر کا خرچہ اٹھایا جائے, ایک کمرہ اور لائبریری میں مجھے بند کر دیا جائے, وقت پر میرا کھانا آئے اور مجھے کوئی آدمی آ کر یہ نہ کہے کہ یہ کھانا آ گیا, میں جانوں کھانا جانوں, مجھے ایک سال کا وقت دو, میں اس قرآن کے مقابلے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور ایک سال کے بعد میں اس کے مقابلے کے لیے تمہیں ایک نیا دیتا ہوں قرآن, تاکہ دنیا کو تم کہہ سکو کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن تیار کر لیا. چنانچہ وہ سب بیٹھ گیا. 6 ماہ گزر گئے. اب انتظار کسی بھی چیز کی بھی ہو بڑی مشکل ہوتی ہے. اب لوگ سوچ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ بس قرآن کے مقابلے میں اب اس نے اتنے پارے لکھ لیے ہوں گے, اتنے صفحات لکھ لیے ہوں گے اور اتنی اس نے کاپیاں جو ہے وہ بھر لی ہوں گی. 6 ماہ گزرے تو انہوں نے کہا چلو یار 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں, جتنا بھی اس نے لکھا ہے وہ اس نے لکھا ہے, پتہ تو کرو کہ کہاں تک اسے کامیابی ہوگی. 6 ماہ کے بعد جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ اس کی دائیں جانب بہت بڑا ایک انبار ہے کاغذوں کا, سفید صفحات کا, اور اس کی بائیں جانب دائیں جانب تو سفید کاغذ پڑے ہوئے ہیں, بائیں جانب ایک ڈھیر لگا ہوا ہے جو اس پر قلم سے لکھ لکھ کر انہیں سیاہ کرنے کے بعد پھر اس کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا, پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور وہ اپنے قلم منہ میں دے کر بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جا کر انہوں نے ملایا کہ جناب 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے, ہم آپ سے 6 ماہ کی کارکردگی پوچھنے آئے ہیں کہ 6 ماہ میں آپ نے کیا تیار کیا. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا باقی 6 مہینے گزر گئے؟ تو ہاں بالکل 6 مہینے گزر گئے, بتلاؤ آپ نے 6 مہینے میں کیا بنایا. تو افسوس کے ساتھ کہنے لگا میں جب قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے مقابلے کے لیے کوئی لفظ, کوئی عبارت, کوئی شعر میں منظور عبارت میں تحریر کرتا ہوں اور پھر میں اسے قرآن پاک کے ساتھ میچ کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے سامنے لاتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ جی قرآن پاک کے مقابلے میں ایک فیصد بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر رہا. چنانچہ میں اسے پھاڑ کر دوسرا شعر لکھتا ہوں, دوسرا کلام لکھتا ہوں. 6 مہینے گزر گئے, جو کچھ میں نے لکھا ہے ردی کی شکل میں یہ پڑا ہوا ہے, ابھی تک میرے ذہن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ جسے میں قرآن کے مقابلے میں قرار دوں. قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے, یعنی آپ یورپ میں رہتے ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جواب ہی نہیں کہ بھائی ہمارا پاس قرآن مجید ہے لاؤ. اور قرآن پاک میں یہ امتحانی بس ہے, دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوں اول تو آج دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو آج اسی زبان میں پڑھی جا رہی ہو جس زبان میں اتری تھی. ترجمے تو ہوں گے لیکن اسی زبان میں پڑھی جا رہی ہو جس زبان میں وہ آسمانوں سے اتری تھی, کوئی کتاب نہیں. اور پھر اس کتاب پر خود اس کتاب کے ماننے والوں کا اتفاق ہو یہ بھی نہیں, اس کے پاس جو ہے وہ اور ہے, اس کے پاس جو ہے وہ اور آپس میں اتنا. وہاں ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو جس زبان میں, جس لہجے میں, جس انداز میں ہوتی آج اسی لہجے میں, اسی انداز میں پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح موجود ہے, کوئی رد و بدل نہیں. عام لوگوں کے لیے کبھی دیکھو آج استنبول میں وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, آپ کے خون کے فوارے اور چھینٹے اس قرآن مجید کے ان آیتوں پر جو پہلے پارے کے آخر میں ہے فصیت کی قبول نہ بہبت سمجھانی, ان آیتوں پر آپ کے خون کے قطرے گرے. آج بھی وہ قرآن اسی طرح استنبول میں موجود ہے, اس قرآن کی کاپیاں نکال لی جائیں اور اس قرآن کو دیکھ لیا جائے, اس قرآن مجید اور اس قرآن مجید میں ایک لفظ کا بھی توجہ نہیں پایا. کیوں؟ پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ہر کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو سونپ دیں, لیکن وہ امت کے لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے. اس کتاب کو کیونکہ قیامت تک باقی رکھنا تھا, کیونکہ یہ آخری کتاب تھی, اس نے ساری تعداد کی رہنمائی کرنا تھی. اگر اس کی ذمہ داری بھی انسانوں کے سپرد کر دی جاتی, یہ ذمہ داری بھی امت کے حوالے کر دی جاتی, تو شاید یہ امت اس ذمہ داری سے عمدہ بڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی. تو یہ قرآن میں پہلی کتابیں بھی بے شک اب اللہ نے اتاری ہیں, لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی. یہ کتاب میں اتار رہا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں خود اتار رہا ہوں. اور اسی وجہ سے یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن مجید جو اسلام کی حلف سے لے کر ورنہ کی سیم تک ہمارے پاس ہے, اس میں کوئی حرف کسی انسان کی طرف سے نہ اضافہ کی شکل میں موجود ہے, نہ کوئی دنیا کی ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو اس قرآن مجید کے ایک لفظ کو آگے پیچھے کر سکتی ہے. ایک آدمی اگر 100 سال سے حکیم کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو, نمازیں پڑھ رہا ہو, ہر وقت بیت اللہ کے سائے میں اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار رہا ہو, اتنے بڑا بری, اتنے بڑا زاہد اور عابد انسان اگر یہ کہے کہ میری عبادت کو دیکھو, میرے زہد و تقویٰ و ریاضت کو دیکھو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سارا قرآن تو اللہ کا کلام ہے, لیکن سورہ کوثر یا سورہ اسد یا سورہ اخلاص یہ ایک سورت اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بندے کا دعویٰ کیا ہوا کلام ہے, بلکہ کسی بندے کی طرف سے اضافہ شدہ ہے, اس کی فلاں آیت کسی آدمی نے اس میں داخل کر دی ہے, یا اس میں سے بہت ساری آیتیں نکال دی گئی ہیں, اس کی تمام تر عبادت کے باوجود, اس کے زہد تقویٰ طہارت کے باوجود ہر مسلمان اس کے بارے میں کیا کہے گا کہ یہ شخص مسلمان نہیں, یہ شخص مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے نماز, روزہ, حج, زکات ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ یہ تو سارا کا سارا کام اللہ کی آخری کتاب مکمل ہے, تمام تر تعریفوں سے پاک ہے, منزہ ہے, اور ہر طرح کی تعریف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور قیامت ہے. دوستو, ہمارا جس جماعت سے تعلق ہے اس جماعت کی غزو غایت اور مار کے وجود میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ 1400 سال سے خوش عموماً لیکن خاص طور پر آج کے اس دور میں آپ کے یورپ میں پوری دنیا میں کچھ لوگ کچھ لاڑیاں اسلام کا نام لے کر, اسلام کا لباس اور اسلام کا دعویٰ کر کے اس عقیدے کو بڑی تیزی کے ساتھ شد و مد کے ساتھ یہ عقیدہ اور یہ فکر یہ نظریہ اسلام کے نام پر دنیا میں پھیلا رہے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے اول تو یہ اصلی قرآن ہے, اول تو یہ اصلی قرآن ہی نہیں ہے, اور اگر بالفرض والمحال تسلیم کر ہی دیا جائے کہ یہ قرآن ہے تو پھر یہ دست و برد سے معقول نہیں رہا. اس کی بہت سی ایسے نکال دی گئی ہیں, اس میں بہت سے کتابیں کر دی گئی ہیں, دعویٰ اسلام کا اور قرآن کریم کی تعلیم کے عقیدے کا پرچار اس شد و مد کے ساتھ دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خود ہمارے ملک پاکستان میں گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر اندر اس عنوان پر سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو اور آج انہیں اسلام کا ہیرو قرار دلوانے کے لیے دنیا کے میڈیا, دنیا کے ذرائع ابلاغ سے کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کی کتابوں میں بھرپور طریقے سے خود کے یہ اٹھایا کشف اسرار میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا قرآن مجید میں تمہارے 12 اماموں کے نام نہیں ہیں, تمہارے عقیدہ امامت کی بنیاد قرآن میں کہاں ہے, تو ہم اسے کہیں گے اگر 12 اماموں کے نام قرآن میں ہوتے بھی تو تو جو لوگ قرآن میں اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو تبدیل کر رہے تھے, قرآن میں اپنی مرضی چلا رہے تھے, قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کر رہے تھے, اگر ہمارے اماموں کے نام ہوتے بھی تو وہ لوگ ہمارے اماموں کے نام نکال دیتے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمارے اماموں کے نام ذکر نہیں کیے تاکہ وہ لوگ اماموں کے نام نکال دیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ پھر صحابہ کے ساتھ, اور اس کے اوپر پھر معمولی نہیں, آج وہ کتابیں عام, کوئی آدمی چھپ کر, کوئی آدمی عام کسی پرائیویٹ جگہ سے, پرائیویٹ پریس سے جاری کرے تو وہ بھی قابل برداشت نہیں. لیکن آج وہ کتابیں, جو کتابیں سرکاری میڈیا اور سرکاری پریس پر شائع کر کے پوری دنیا میں اسلام کے نام پر تقسیم کی جا رہی ہیں, اصول کافی ہے, احتجاج دبس ہے, مجاز الفقی ہے, الاستفسار ہے, یہ وہ حق الیقین ہے, حیات القلوب ہے, سرکاری پریس پر شائع کر کے آج دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہیں کہ جن کتابوں میں برملا طور پر کہا جا رہا ہے یہ قرآن جو آج دنیا میں موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے. ان میں قرآن نبی جابر ابراہیم علی محمد سب عشر الف آیا, جو قرآن جبریل حضور پر لائے تھے وہ تو سترہ ہمارا کو پتا, جبکہ موجودہ قرآن کو 6,656 پر مشتمل ہے. اور وہ قرآن جو حضور کے بعد حضور کی زندگی میں حضرت علی نے جمع کیا تھا, جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی نے وہ قرآن حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا کہ یہ وہ قرآن ہے, تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جب اس قرآن کا پہلا ہی ورقہ الٹا تو کیا دیکھا کہ وہاں منافقین کے نام ہیں, ان منافقین کے ناموں میں سر فرشت خود ان خلفائے راشدین کے نام تھے. تو کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی نام باؤں کی ٹھوکر مارے, فرمایا لے جاؤ اس کو, لا حاجت لنا فی, ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوسی کے عالم میں اس قرآن کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا واللہ ما رأیتہ بعد یومہ ھذا, خدا کی قسم آج کے بعد تم پھر اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے. چنانچہ وہ قرآن ایک امام کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے, یہاں تک کہ 11 امام کے بعد بعد میں اور بعد میں امام صاحب اس کو لے کر چھپ گئے ہیں اور وہ قرآن میں چھپے بیٹھے ہیں. جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ اصلی قرآن لے کر آئیں گے. تو امام سے سوال کیا گیا, اب اصلی قرآن تو نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جب تک اصلی قرآن نہیں آتا عقیدہ یہ رکھو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے لیکن اس کو پڑھتے رہو. آج بھی عقیدہ یہ نظریہ پوری دنیا میں سرکاری پریس پر بعض ملکوں کی حکومتوں کے پیسے پر دنیا میں یہ قدیم ترین کتابیں آج اسلام کے نام پر تقسیم ہونے لگی. جب سپاہی ہم مولانا نواز شریف نے علماء حق نے محسوس کیا کہ اب باضابطہ سرکاری پریس پر یہ کتابیں شائع ہو کر اسلام کے نام سے دنیا میں جا رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک اصلی کتاب نہیں ہے, اور اس کے اوپر پھر ایک نہیں 1400 سال کی پرانی کتابیں دے رہی ہیں. آج کتابیں پاکستان کا ایک مصنف ہے عبدالکریم مشتاق کراچی کا, اس کی یہ کتاب ہے دس تمہاری, یہ کتاب ہے تقریباً 400 صفحات تک, کراچی کا مصنف ہے, جیتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کس قرآن کی بات کرتے ہو, ایک تمہارا قرآن ہے ایک ہمارا قرآن ہے, تمہارا قرآن وہ ہے جس میں پاکستان کا ذکر نہیں, ہمارا قرآن وہ ہے جس میں ہندوستان کا بھی ذکر موجود ہے, تمہارا قرآن وہ ہے جس میں یورپ کا ذکر نہیں, جس میں فلاں ملک کا ذکر نہیں, ہمارا قرآن وہ ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اور آج کراچی میں, لاہور میں, پاکستان میں جہاں تو مجھے علم نہیں ہے وہاں وہ ترجمے مقبول, اسی طرح ترجمہ فرمان علی, یہ وہ ترجمے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. اسی آیت کے تحت انسان ذکر وزنار ہوگا حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن, یہ جو دنیا جانتی ہے کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں, اس میں تعریف ہو چکی ہے. جب قرآن کے حاشیوں پر قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہو, قرآن ہی پر لکھا جا رہا ہو کہ یہ وہ اصل کتاب نہیں ہے, قرآن ہی کے حاشے پر کہا جائے کہ یہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے, تو ایسے موقع پر ضروری تھا کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو اس عقیدے اور نظریے کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ جو آدمی چاہے وہ کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس قرآن مجید کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل ہو گیا ہے، اتنا سا عقیدہ رکھنے کے بعد چاہے وہ کتنا بڑا عابد ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں،
بے شک
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عقیدہ تحریف قرآن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو، تمام خوبیوں کو، تمام محاسن کو کھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے الحمدللہ آج اگر میں اس مجمع میں کہوں، کسی جگہ پوچھوں حافظ قرآن تو آپ کو درجنوں حافظ قرآن، ہزاروں حافظ قرآن، لاکھوں حافظ قرآن مل جائیں گے، لیکن جو قوم قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتی ہے آج اس میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملتا، ایک بھی پاکستان میں۔ ہم جگہ جگہ پر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں رد و بدل ہو گیا، وہ ایک ہمیں حافظ قرآن دکھاؤ، پورے پاکستان میں حافظ قرآن ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو مولانا دستار توصیف فرماتے تھے، مولانا عبد الشکور نظر بھی فرماتے تھے، میرے استاد مقرر مولانا منگولا اور چنوتی کرتے رہے، ہمارے برادر مولانا علی شیخ حیاتی صاحب ہماری جماعت کے نائب صدر مرکزی بورڈ ہیں، ہم ہر کرتے ہیں کہ آخر ہمارے سکند مل جماعت کا بچہ بچہ حافظ ہے، ہزاروں حافظ ہیں، لاکھوں حافظ ہیں، کوئی تمہارے پاس بھی تو حافظ ہے؟ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں، چند علاقوں میں انہوں نے ایسا کیا کہ اہل سنت والجماعت کے حافظ نوجوانوں سے تھا کہ بھئی ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حافظ نہیں ہے، آپ پیسے دے دو، پیسے دے کر آپ کہو کہ ہاں ہم حافظ موجود ہیں، ہمارے پاس بھی حافظ ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ پیش کیے گئے، سخت سندھ میں پیش کیے گئے، مولانا شہادی کے پاس چلیوڑ میں پیش کیے گئے، ہم نے کہا لاؤ، جب ان کو لایا گیا اچھا تم بتلاؤ تم حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن تمہارا وہی عقیدہ ہے جو اس گروہ اور طبقے کا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہ اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی تھی، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ جب پیسے لے کر اس نے کہا کہ میرا یہی عقیدہ ہے، اچھا تم بھی ان لوگوں کی طرح ہی اصحاب رسول پر تبرہ بازی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں، تم بھی ان لوگوں پر اصحاب رسول کے بارے میں وہی خیال اور نظریات رکھتے ہو جو یہ لوگ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل وہی خیال اور نظریات رکھتے ہیں۔ اچھا پڑھو قرآن، سناؤ قرآن، پڑھو سورہ یاسین، دو آیتیں نہ پڑھ سکے، پڑھو سورہ فلک، دو آیتیں نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ اسٹیج سے بھاگ گئے، کہنے لگے جب سے ہم نے صحابہ پہ تبرہ کیا ہے قرآن ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے۔ قرآن مجید یہ ایک زندہ لفظ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے تھا جو قیامت تک رہیں گے، آپ کی نبوت بھی قیامت تک رہنی ہے، آپ کے معجزات بھی قیامت تک رہنے ہیں، ان معجزات میں یہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور کیا کیا اس کے بارے میں تشریح ہیں، تفصیلی ہیں، کتنے علم اس قرآن مجید میں پنہا ہے، ہر دور کے فقیروں نے، ہر دور کے مفسروں نے اس بحث میں غلبے لگائے، جب بھی کسی نے اس میں غور و فکر کیا، انمول موتی نکالے، ہر دور میں اس قرآن پاک کی تحقیق و تصدیق کرنے والوں نے ہر دور میں قرآن پاک کو دیکھا، تمام مسائل کا حل پایا، تمام مشکلات کی آسانی فرمائی دیکھی، تمام بیماریوں کا علاج دیکھا، اور قرآن پاک اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر زبانیں تھکتی نہیں ہیں، جس کو دیکھ کر آنکھیں رجتی نہیں ہیں، کہ جس کو پڑھ کر آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں، کوئی اخبار پڑھ لیں، کوئی ناول پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھیں گے دوسری مرتبہ پڑھنے کو نہیں مل جائے، دوسری مرتبہ پڑھ لیں سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ تیسری مرتبہ پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید ہے، ایک مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ پڑھنے کو بھی چاہے، دوسری مرتبہ پڑھیں تیسری مرتبہ پڑھنے کو بھی چاہے، پڑھتے چلے جائیں، ایک سورت کو ہزار مرتبہ بھی پڑھیں تب بھی نہیں چاہے گا کہ دوبارہ پڑھا جائے۔ یہی خاصیت ہے اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس کو پڑھنے سے انسان کی زبانیں رک جاتی، انسان کا کلام ہوتا آدمی کا دل بھر جاتا، کیونکہ یہ کلام خلاق عالم کا ہے، مالک کائنات کا اور خود رب العالمین کا ہے، تو جو کلام کلام الہی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کا جی اور زیادہ چاہتا ہے اور اس کی روح کی غذا ہے۔ علماء نے لکھا ہے مولانا شمس الرحمانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایجاد القرآن نامی کتاب میں بڑے دلائل دیے، اس میں ایک دنوں نے یہ ساتھ فرمائی کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا تو یہ انسان کی پیدائش جیسے قرآن پاک کا ہے مٹی سے، اور انسان کی پیدائش مٹی سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے، انسان کی اس جسم کی اصلاح کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خوراک بھی مٹی سے، اور جب بیمار ہو جائے تو علاج و معالجہ کی ادویات بھی مٹی سے۔ یہ جسم ہے، جسم مٹی سے، خوراک مٹی سے، علاج مٹی سے، لیکن اس جسم کے اندر ایک اور چیز ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ مٹی سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سوال کیا گیا جس علوم کا روح، سوال کر رہے ہیں کہ روح کیا ہے، انہیں روح میں نہ اپنی ربی، آپ جواب دیجیے، روح ہمارا ہے، روح آسمانوں سے آئی ہوئی چیز ہے، جسم مٹی سے ہے، روح ہمارے رب ہے، تو اب جسم مٹی سے ہے تو غذا بھی مٹی سے، جسم مٹی سے ہے تو علاج بھی مٹی سے، روح ہمارے رب ہے تو پھر روح کی غذا کرا ہے، روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئے گی۔ قرآن مجید روحوں کی غذا ہے، قرآن مجید پڑھنے سے آدمی کی روح میں توانائی پیدا ہوتی ہے، آدمی کی روح میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت سے اس میں توانائی اس انداز میں آتی ہے، پھر نیکیوں کی طرف شوق بڑھنے لگتا ہے، شوق عام ہونے لگتا ہے، برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور یہی دیکھیں کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، ورنہ جیسے جیسے رمضان آیا ہے خود بخود نیکی کی طرف جھکاؤ، نیکی کی طرف بے قدم ہو، تلاوت سننے کے لیے شوق جذبہ، حالانکہ باقی بھی تو پورے کے پورے 11 ماہ گزرے ہیں، وقت ہی نہیں نکلتا، فرصت ہی نہیں ملتی، خود آدمی کو اس کے حالات اجازت ہی نہیں دیتے، آدمی کا اپنا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن اب آدمی کا جی جاتا ہے کہ ساری رات تاریخ قرآن پڑھتے رہیں اور وہ سنتا چلا جائے، پڑھنے والا تو تھک جائے گا لیکن سننے والا تھکے گا نہیں، پھر جائے گا۔ یہ پرانے قرآن کے یہ یاد ہے، رب العالمین ہمیں سمجھ کی اور ہمیں بھوتی کتا فرمائے، پہلی مرتبہ آپ کے اس ملک میں اس علاقے میں حاضری ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں پوری تشریف کے ساتھ، پوری مزاج کے ساتھ، باقی جگہوں پر، باقی عنوانوں پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے ہمیں
اللهم صل على